আলী আলাইহিসসালাম, আম হাযা আল্লাযী আনশাআহু ফী যুলুমাতিল আরহাম ওয়া শুগফিল আসতার নুতফাতান দিহাকা وعلقه محاقه وجنينا ورضيعا ووليدا ويافعا ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا وبصرا لاحظا ليفهم معتبرا ويقصر مزدجرا حتى اذا قام اعتداله واستوى مثاله نفر مستكبرا. বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম। হযরত মাওলানা কায়নাত আলী মুর্তজা করমুল্লাহ তাআলা ওয়াজহুল করিম নে ইনসান কি তখলীক অর ইনসান কি ফিতরত কে বারে মে রহনুমাই আতা ফরমাই। কুরআন করিম মে ভি জিস তরহ সে ফরমায়া গিয়া হে উসি তরহ সে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু নে হামকো ফরমায়া কে জব ইনসান পয়দা হোতা হে, বচ্চা পয়দা হোতা হে और अपनी माँ के पेट की अंधियारी कोठरी में होता है तो वहाँ पर एक जरासीम का छलकता हुआ नुतफा एक शक्ल में माँ के रहम में आता है। फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ इंजिमाद खून होता है और फिर उसके बाद वो जनीन बनता है, फिर तिफल शीरखार बनता है, फिर तिफल नौखेज बनता है, फिर पूरा जवान होता है। خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، قرآن کریم میں ہے اور دیگر آیات میں بھی اس طرح کا ذکر ہے۔ تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان یہ ہے کہ انسان کو غرور اور تکبر سے دور رہنا چاہیے۔ جب انسان جوان ہو جاتا ہے، جب انسان کے اندر تھوڑی سی عقل آ جاتی ہے، جب وہ دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر وہ اپنے بڑوں کو بھول جاتا ہے، پھر وہ دین کو بھول جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے احکام کو بھول جاتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم کو چھوڑ کر اپنی زندگی اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ انسان جب ان تمام چیزوں میں پڑ جائے گا اور وہ یہ سمجھنے لگے گا کہ میں عددن اپنی زندگی گزاروں، غرور اور مستی کی زندگی گزاروں، بس یہیں سے گمراہی ہے۔ یہیں سے انسان کو ضرورت ہے کہ اس کو کنٹرول پیدا ہو، اور وہ مذہب جو ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو ریلیجن ہے، وہ ہمارے اندر کنٹرول پیدا کرتا ہے۔ ایک انسان ہے، اسے معلوم نہیں کہ میں کیا کھاؤں کیا پیوں، ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ تم اتنا کھاؤ اتنا پیو، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرو، مرچوں سے پرہیز کرو، ایسا کرو ویسا کرو، تبھی انسان ایک تندرست زندگی گزار سکتا ہے۔ تو جیسے تندرست زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ڈاکٹر کی صلاح لینی پڑتی ہے، اسی طرح پر بلا تشبیہ و تمثیل ایک اچھی پاکیزہ، ایک اچھی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، اللہ کی پسندیدہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عارضی جو طاقت ہے اس پر گھمنڈ نہ کریں۔ آج انسان جوان ہے، کل بوڑھا ہو جائے گا، آج تندرست ہے، کل بیمار ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایک ہی حالت پہ رہیں گے، لہذا اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ کی دی ہوئی یہ صفات ہیں، لہذا میں گمراہی کی زندگی نہ گزاروں بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، اگر وہ دنیاوی نام و نمود کے لیے اس طاقت کو استعمال کرتا ہے تو وہ طاقت بیکار ہے، اور اللہ نے طاقت دی اور وہ دین کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہی طاقت کامیاب ہے۔ اللہ نے کسی کو علم دیا، اگر وہ دنیاوی نام و نمود و شہرت کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ ناکام ہے، اور اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اور یہی مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب طوفان نوح میں انکار کرنے والوں کا خاتمہ ہوا اور جو اہل ایمان تھے وہ بسلامت اللہ تعالیٰ نے ان کو جودی کے پہاڑ پر وہاں اتارنے کا انتظام فرما دیا، کشتی نوح وہاں اس مقام پر جا کر ٹکی۔ یہ مشرقی ترکستان میں قریب 6,200 فیٹ کی بلندی پر سطح سمندر سے ایک مقام ہے جہاں کشتی یادگار کے طور پر رہی، طویل عرصے تک رہی، اور اس کے نشان تو آج بھی پائے جاتے ہیں۔ آج بھی نیٹ پر کوئی شخص انہیں اس نشان کو دیکھ سکتا ہے۔ بہت بڑی کشتی تھی وہ۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کے اندر یہ بتایا گیا کہ کشتی اس مقام پر جا کر ٹھہری، جودی کا مقام تھا، اور وہاں سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اللہ نے ان کو رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور پیغام میں یہ رہنمائی ہے، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور پیغام میں بھی یہی رہنمائی ہے۔ تو اس طرح سے یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت کی ذمہ داری کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ جن کے پاس بھی توحید ہے ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ یہ توحید ایک نعمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت بھی ہے۔ تو نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس نعمت سے ہم خود فائدہ اٹھائیں توحید سے، اور امانت پر احساس ذمہ داری کے ساتھ جن کی یہ امانت ہے ان تک اس امانت کو پہنچا دیں۔ اگر امانت کو نہیں پہنچایا گیا تو یہ بہت بڑا جرم ہوگا، امانت میں خیانت ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی زندگی میں دعوت کے ساتھ ساتھ اخلاص ہمیں ملتا ہے، ان کے اندر بے لوس خصوصیت ملتی ہے، اور ان کے اندر ہر طرح کے مفادات سے بلند ہو کر محض اپنی قوم کو جہنم کی آگ سے بچانے اور توحید پر چلانے کی تڑپ ملتی ہے۔ ٹھیک یہی کیفیت ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خصوصیات انتہائی جامع شکل میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ ان کی امت ہونے کے ناطے ہمارے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ ہم بے لوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے جذبے کے ساتھ انبیاء کی طرح، نوح علیہ السلام کی طرح ہم توحید کے لیے کوشش کریں، کام کریں۔ ایک اور رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ یہ راستہ آزمائشوں کا ہے، مخالفتوں کا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم توحید کو پیش کریں تو سننے والے لوگ ہمیں استقبال کریں گے، ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ مخالفتیں اور آزمائشیں آئیں۔ ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہمیں آزمائشوں سے، مخالفتوں سے محفوظ فرما۔ انبیاء کے جیسا ایمان ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ ہم تو ان کے پیرو بننا چاہتے ہیں، ان کے مخلص وفادار بننا چاہتے ہیں، لیکن آزمائشیں اور مخالفتیں آ جائیں تو محترم ناظرین، ہمیں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دعوت توحید میں کسی قسم کا کمپرومائز کیے بغیر اس دعوت کے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا درس ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی بات، بڑا سبق ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی اگرچہ ان کے ہی خاندان کے تھے، لیکن اس پیغام کو جھٹلانے، اس کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ طوفان میں غرق ہو گئے، ڈوب کر انجام سے دوچار ہو گئے۔ تو خاندانی تعلق، رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ اصل تعلق اور اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، کلمے کا رشتہ ہے، اللہ کی بندگی کا رشتہ ہے۔ یہ جو لوگ اسے مان لیتے ہیں وہ اپنے خاندان سے بڑھ کر ہمارے رشتہ دار اور ہمارے قریب ہو جاتے ہیں۔ جو اسے نہیں مانتے وہ ہمارے مخالف بنتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق ہم سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک زندگی سے اور ان کی دعوتی جد و جہد سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ نبی، پیغمبر، انبیاء جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر ان باتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. محترم ناظرین, حضرت نوح علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں, بار بار اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں, اللہ سے اپنا تعلق مضبوط قائم کر لیتے ہیں. تو دعوت کا جو کام انجام دینا ہوتا ہے, دائیوں کو, دعوت کا کام کرنے والوں کو اپنے گناہوں پر معافی مانگنا چاہیے, اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے, اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور اللہ سے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اپنی قوم کے لیے یا جن لوگوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے, اور خود اپنے لیے بھی, اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی زندگی میں طویل صبر آزما 950 برس کی دعوتی کوششوں میں ہم شروع سے آخر تک اس کیفیت کو بہت نمایاں پاتے ہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہمیں ملتی ہے. اور پھر قرآن مجید نے یہ بات بھی بتائی کہ ان فی ذلک لآیات. حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے, سبق حاصل کرنے والوں کے لیے بہت آیات ہیں, بہت نشانیاں ہیں. اس میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ دعوت حق کی مخالفت کتنی بھی کیوں نہ کی جائے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کسی قوم پر عذاب کے بارے میں ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ مکمل ہو کر رہتا ہے, اور دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آخر یہی ہوا, اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا. حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اگر تم اس دعوت کو قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا, زمین سے تمہارے قدموں میں رزق ابلے گا, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغ پیدا کرے گا, تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا, اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک زمین پر رہنے بسنے اور وسائل زندگی, وسائل حیات سے لطف اندوز ہونے کا اللہ تعالیٰ تمہیں موقع عطا فرمائے گا. محترم ناظرین, غور فرمائیے یہ کتنی بڑی بات تھی. یعنی اس دعوت کا لازمی نتیجہ آخرت میں صرف جنت کی شکل میں اور جہنم کے عذاب سے نجات کی شکل ہی میں نہیں نکلے گا, بلکہ اس دنیا میں بھی اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں قوم نوح کے لیے دنیوی ترقی, دنیا کی کامیابی, خوشحالی اور مادی ساز و سامان کی کثرت کے طور پر یہ خوشخبری, بشارت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی. کیا یہ معمولی بات ہے؟ لیکن قوم کتنی بد نصیب تھی. اس نے اپنی دنیا کے بھی بھلائی نہیں چاہی اور اپنی آخرت سے بھی وہ غافل اور بے پرواہ ہو گئی, اور اس دعوت کو کھلے کھلے طور پر جھٹلا کر, اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کر کے, نوح علیہ السلام کی شدید دشمنی ان کے ساتھ اختیار کر کے اپنے اس انجام کو دعوت دیا. بلکہ قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو چیلنج دیتے تھے کہ وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دے رہے ہو, ہم تمہیں جھٹلا رہے ہیں, تمہارا انکار کر رہے ہیں, اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم, میرے ہاتھ میں عذاب لانا اور عذاب سے بچانا نہیں ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ اللہ کا اختیار ہے, وہ جب چاہے گا تم پر عذاب لے آئے گا اور جس طرح سے چاہے گا تم پر عذاب اس کا آئے گا. تو اس طرح سے اس میں بڑی رہنمائی اور ہمارے لیے بڑی ہدایت ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ رہتی دنیا تک انسان قرآن میں پڑھتے رہیں گے اہل ایمان, اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.